اے لمحات غفلت دل کے، میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سبق اے لمحات غفلت دل کے، آرزو میری خاک میں مل کے، آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے، لطف لیتی ہے عشق کا مل کے، آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے. مٹ گئے رنج رائے منزل کے، مٹ گئے رنج رائے منزل کے، پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے، پاس آئے جب سے وہ دل کے، آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے. رنج حسرت ہے راہ میں لیکن، رنج حسرت ہے راہ میں لیکن، لطف شامل ہے ان کی منزل کے، لطف شامل ہے ان کی منزل کے. رنج حسرت ہے راہ میں لیکن، لطف شامل ہے ان کی منزل کے. کیا کہوں کہ قرب کا عالم، کیا کہوں کہ قرب کا عالم، کتنے عالم ہیں عالم دل کے، کتنے عالم ہیں عالم دل کے. فرط لذت سے جھوم جاتا ہوں، فرط لذت سے جھوم جاتا ہوں، کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے، کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے. فرط لذت سے جھوم جاتا ہوں، کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے، آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے. اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے جب یہ لگت ہے دل کے طوفان میں جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں کیا کہوں کیف دل میں ساحل کے کیا کہوں کیف دل میں ساحل کے کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ ہائے لمحات غفلت دل کے ہائے لمحات غفلت دل کے کیا خبر تھی کہ وہ ہیں آپ ہائے لمحات غفلت دل کے آرزو میری خاک میں لطف لیتی ہے عشق کا مل کے ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے فیض کیسے ہے شیخ کا مل کے فیض کیسے ہے شیخ کا مل کے ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے فیض کیسے ہیں شیخ کا مل کے آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے آخری شعر جان ان پر فدا کرو اختر جان ان پر فدا کرو اختر سرخ روح ہوگی خاک میں مل کے سرخ روح خاک میں مل کے جان ان پر فدا کرو اختر سرخ روح ہوگی خاک میں مل کے سرخ روح ہوگی خاک فرق لذت سے جھوم جاتا ہوں کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کامل کے. الوی الحمدللہ یہ وائرس سے متعلق کچھ کہنے کی توفیق ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگوں کے پیغامات آئے ہیں, میسج, اس سے بہت فائدہ ہوا اور اطمینان ہوا لوگوں کو, بہت خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. تو خوف کی, گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ سے یہ بتا رہے ہیں کہ مریض تو آ رہے ہیں لیکن صحت یاب بھی ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے, خبروں پہ زیادہ دھیان نہ دیں, کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. اور ایک طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں اور لغویات سے بچیں, فضول باتوں سے بچیں, غیبت سے بچیں, چغلی, جھوٹ اور تہمت اور تانا اور فضول باتیں, یہ سب اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں, اللہ کے غضب کو لانے والی چیزیں ہیں. گناہوں سے بچیں. اور مالی عبادت یہ ہے کہ صدقہ کریں. حدیث پاک میں ہے کہ ان الصدقۃ تدفیع میتۃ السوء, یہ صدقہ جو ہے وہ بری موت سے کو دفع کرتا ہے, بری موت سے بچاتا ہے اور غضب کو اللہ کے ٹھنڈا کرتا ہے. تو صدقہ کیا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری ہمارے الحمدللہ یہاں بزرگان دین ہیں, علماء ہیں, اللہ والے ہیں, تو مختلف حضرات کو مختلف خواب کے اندر نصیحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اور کوئی ایسی بات دکھلائی دیتی ہے کہ ذکر و وظائف کی طرف اشارہ اس میں ہوتا ہے. تو اس پر عمل کرنا فرض و واجب نہیں ہے, لیکن اس کا احترام بھی کیا جائے. اور کرنے کا کام یہ ہے کہ کوئی ایک وظیفہ پکڑ لے اگر کرنا ہے تو, اور اس کو جاری رکھے. اب ایک وظیفہ شروع کرتا ہے, کسی کو خواب میں کچھ دکھائی دے گیا تو اب وہ بھی وظیفہ ہے, پھر کسی اور تیسرے کو خواب میں سنائی دے گیا تو اس کا اپنا وظیفہ ہے. تو اب وہ اگر تین چار پانچ ایسے وظیفے جمع ہو گئے تو کتنا پڑھے گا آدمی. تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور مختصر بات یہ ہے کہ گناہوں سے 100% بچے, توبہ و استغفار کرے, اور مختلف وظائف جو بتائے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ محترم ہیں, لیکن یہ آیت کریمہ تو نصوص سے ثابت ہے. اسی طرح سے صبح شام کی دعا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تین مرتبہ جو یہ کہہ لے گا اس کو موت کے سوا کوئی بیماری, کوئی نقصان نہ پہنچے گا. بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ موت بھی نہیں آئے گی, جس دن موت آئے گی وہ تقویناً اس کو بھول جائے گا پڑھنا. تو اتنی بڑی بڑے وظائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک ہی میں ہم کو دے دیے. ایک اور دعا ہے, بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. یہ صبح شام کے معمولات میں الحمدللہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب تعلیف فرمائی تھی اس میں سبھی دعائیں موجود ہیں. اسی طرح سے وہی ذرا آواز ہلکی رکھا کرو, خلل ڈالتے ہو. تین تین مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ الناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح شام یہ تینوں کل تین تین مرتبہ پڑھ لے گا اس کو کوئی شر نقصان نہیں پہنچا. تو شر کے اندر ہر چیز شامل ہے. تو جادو ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ سب اس میں شامل ہو گئی. تو ان یہ وظائف جو ہے منصوص ہیں، حدیث پاک سے ثابت ہیں. اسی طرح جو قرآنی دعائیں ہیں وہ پڑھیں اور توبہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنائیں، اور تھوڑا سا کوئی وظیفہ اگر پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ ہی لینا چاہیے، لیکن اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. کل ہم نے بتایا تھا کہ بھائی اپنی فائل کو ہم درست رکھیں تو موت سے بھی نہیں گھبرائے گا، ورنہ سب سے زیادہ پریشانی موت سے کافروں کو ہوتی ہے، بیماری سے، موت سے سب سے زیادہ وہ گھبراتے ہیں. انہیں کے ادھم مچانے سے یہ سارا نظام دلہن بھرم ہے، ادھم وہ مچا رہے ہیں، بیماری بھی انہیں کی طرف سے آئی ہے، کفار کی طرف سے، وہی زیادہ ادھم بھی بچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے ساتھ بڑی مدد رکھی ہے، بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی ایسی مہلکات نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگی مہلک انشاءاللہ. اور جس کا وقت آ ہی گیا ہے تو وہ تو بغیر وائرس کے بھی چلا جاتا ہے، پھر کیا ہوگی، بغیر وائرس کے بھی تو لوگ آخر جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، تو ایک دن جانا ہی ہے. تو اگر کوئی اس بیماری میں چلا گیا ہے، کوئی ویسے ہی چلا گیا، جانا تو ہے، وقت معین ہے. اگر وہ بیماری میں بھی گیا تو اس کا وقت یہی لکھا ہوا تھا، اور اسی طرح لکھا ہوا تھا. دوسرے یہ کہ مہلک بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے، اور جب وہ شہید ہو گیا تو سمجھو کہ وہ پورا ہی کامیاب ہو گیا. اس لیے ہمارے تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ان کے پیروکار جتنے بھی تھے، جب ان کو ایسا زخم لگ جاتا تھا جہاد میں اللہ کے راستے میں کہ اب ان کو یقینی ہو جاتی تھی کہ اب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، تو وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے. اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، عافیت تو مانگنی چاہیے ضرور اللہ تعالیٰ سے چھوٹی پریشانی بھی اللہ نہ دے، چھوٹا سے چھوٹا غم بھی ہے اللہ ہم کو نہ دے، ہم کمزور ایمان کے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی آزمائش بھی نہ دے، لیکن اتنا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پالنے والے ہیں اور رحیم ہیں، رحمان ہیں، اور ہمارے لیے حکیم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، سب کے لیے حکیم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں. تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ضروری تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور صدقہ دیں. کل یہ بات رہ گئی تھی کہ صدقہ بھی نکالیں، چاہے تھوڑا ہی، کتنا ہی تھوڑا ہو، لیکن روزانہ یومیہ صدقہ جو ہمارے حضرت نے سکھایا ہے، وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا صدقہ نکال دیا کریں. اور صدقہ نکالنے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے صدقات کو ایسی جگہ لگانا چاہیے جہاں زیادہ سے زیادہ نیک لوگ ہوں. جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو تو دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ عموماً ان میں مستحق نہیں ہوتے، بلکہ ان کا پیشہ ہی مانگنا ہے. ویسے پیشہ ور بھکاریوں کو تو دینا بھی نہیں چاہیے، اور ایسے شخص کو دیں جو متقی پرہیزگار ہو. حدیث پاک میں بھی ہے، لا یأکل الطعام الا تقی، تمہارا کھایا کوئی نہ کھائے مگر متقی آدمی. جتنا پرہیزگار، ظاہر ہے کہ اس صدقے کے زیادہ اچھی جگہ مساجد ہیں، مدارس ہیں اور خانقاہیں ہیں، اور جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، کتابیں چھاپی جا رہی ہیں، قرآن پاک چھاپا جا رہا ہے، یا اور کوئی بھی دین کا کام ہو رہا ہے، اس سے زیادہ اچھی جگہ جو ہے صدقے کے لیے نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوں، ان کا حق ہے، جو کمزور ہیں معاشی طور پر، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. ان کو صدقہ کر کے نہ دیں، ان کو ہدیہ کہہ کے دیں تاکہ ان کی عزت نفس قائم رہے، اور کسی طرح سے ان کی مدد کر دیں اسی پیسے سے. تو صدقہ اس طرح مختلف صورتوں میں نکالنا چاہیے. سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. نام حدیث، امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا، اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 572، اور داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1356، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 + 1000 سال ہوئی ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال بعد، یعنی 7000 سال میں، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ الغرض، جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد، لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسرا کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیرہ ساوہ ملک فارس کا ایک دریا ہے، تفتن خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کے آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی، خود بخود سرد ہو جاتی ہے، اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان، اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد نے حکم دیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر چلے گئے، اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 مہینے تھی، لیکن زاد المعاد میں ابن قیم نے اس قول کو مرجوع قرار دیا ہے۔ والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ سب سے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے، اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ اس کے بعد یہ دولت خدا داد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قرب و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی بھی سیکھ جاتے تھے۔ اس لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے. ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا. مکہ کے سفر میں جس دراز گوش یعنی گدھے پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا اور ہمراہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے. بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا. مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور یہ سنتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی کیونکہ زیادہ انعام و کرام کی توقع نہ تھی. اور ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا. ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا. حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں، خالی اسے بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلو. شوہر نے منظور کیا اور یہ اس در یتیم کو لے آئے جس سے آمنہ و حلیمہ کے گھر نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا. خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آ گئے. فروضگاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا. اس قدر دودھ اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے. ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے. میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزری. مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے. اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو. میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے. اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی. میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھیں. الغرض راستہ قطع ہوا. ہم گھر پہنچے وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا. تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا. اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی ہیں اور کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا. میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لال کی خاطر منظور تھی. اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے. چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں. اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ امت پر اس پریشانی کو دور فرما دے. اللہ اس مہلک بیماری کو دور فرما دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو اس سے حفاظت نصیب فرما. اے اللہ ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ہر مصیبت سے، ہر معصیت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کے گناہوں کو بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما. چھوٹے گناہ ہو، بڑے گناہ ہو، جان کر کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، علانیہ کیے ہوں، سری کیے ہوں، اے اللہ آپ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہماری. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ اس مہلک بیماری کو اور جتنی مہلکات ہیں اللہ خصوصاً گناہوں سے جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں, ہماری نادانی ہے, ہمیں معاف فرما دے. ہماری اس نادانی نالائقی کو معاف فرما دے. گناہ اس سے بھی خطرناک اور مہلک چیز ہے. آپ کو ناراض کرنا جہنم سے بھی زیادہ اشد ہے. اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں, ہر گناہ سے حفاظت مانگتے ہیں. نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بری بری خواہشات اور ان کے تقاضوں کو اے اللہ ہمیں عمل نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے, اپنے فضل سے معاف فرما دے, اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے, اپنی برکتوں کی بارش فرما دے, کرامتوں کی بارش فرما دے. اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے, تمام غموں کو دور فرما دے. خصوصاً مسلمان ممالک سے اللہ ہر قسم کی پریشانی, دشواری, مصیبت, خطرات, حادثات, معصیت کو اللہ دور فرما دے, پاک و صاف فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے. خوش ہو جائیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. یا ارحم الراحمین مولا رحمت للعالمین, یا ارحم الراحمین مولا رحمت للعالمین, یا ارحم الراحمین مولا رحمت للعالمین. اللهم بحرمة سيد المرسلين شافع المذنبين رحمة للعالمين عليه الصلاة والتسليم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, أستغفرك وأتوب إليك, أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على النبي الأمي الكريم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.